الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکہ والزانية لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی. کون سی بات؟ اس کے دو معنی لیے گئے. ذالکا سے ایک مراد زنا لیا گیا ہے کہ زنا ایمان والوں پہ حرام ہے، یعنی زنا ایسا خبیث کام ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں. اور ذالکا سے دوسرا معنی زانی عورت یا مرد مراد لیا گیا ہے، کہ زانی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو اس سے نکاح کرنا ایک شریف مومن کے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر ایک مرد زنا کا عادی ہے اور سب کو پتا بھی ہے کہ وہ شریف نہیں، تو کسی مسلمان باپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنی شریف بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دے دے، ایسا کرنا حرام ہے. یعنی زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے پاک دامن مرد کا نکاح حرام ہوگا. اور یہ کس صورت میں؟ جبکہ کوئی زنا کرنے کے بعد اس سے توبہ بھی نہ کرے، بلکہ اس کا ایسا عادی ہو چکا ہو کہ اس سے باہر آنے کی سوچے بھی نہ. اور بسا اوقات ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک شریف عورت جو ہے یا ایک شریف بچی جو ہے کسی ایسے مرد سے بیاہ دی جاتی ہے کہ جسے اپنی بیوی سے تو دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن باہر کی عورتوں سے زیادہ ہوتی. ایسی لڑکی کے لیے وہ گھر جہنم بنا رہتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی. اسی طرح بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شریف لڑکے کے ساتھ ایسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس کو گھر بسانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ شادی کے بعد بھی غیر لڑکوں کے ساتھ اپنی فرینڈ شپ ختم نہیں کر سکتی. اس صورت میں گھر کی دنیا جب متاثر ہوتی ہے، خاندان متاثر ہوتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں، تو ایک اچھا مسلمان معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. وحرم ذلك على المؤمنین. ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر پاسٹ میں کوئی عورت یا مرد ایسے کسی جرم کا ارتکاب کرتا رہا ہو، پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، تو اس کے بعد اس کا نکاح کسی پاک دامن مرد یا عورت، یعنی مرد ہے تو عورت سے اور عورت ہے تو مرد سے، جائز ہے، پھر حرام نہیں. حرام اسی صورت میں ہے جبکہ وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑے اور نہ برا سمجھے. اب چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی قبیح اور بڑا گناہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ زنا کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں مزید بھی کچھ قوانین دیے گئے، مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو زنا کا الزام لگائیں محصنات پر، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر چار گواہ نہ لائیں، فجلدوہم ثمانین جلدہ، تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے. زنا کی سزا 100 کوڑے اور زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے. زنا شدید جرم ہونے کی وجہ سے کسی غیر زانی پر زنا کا الزام بھی شدید جرم ہے. یعنی ایک شخص جس نے ایسا جرم نہیں کیا اور کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے، تو یہ الزام عام الزاموں کی طرح نہیں، بہت شدید بات ہے، اس لیے اس کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی. یعنی معنی اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 اور کو بھی بلا کے دکھا لے، ورنہ اپنا منہ سیل کر لے، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر ایسے تعلقات کا چرچا نہ ہو، ایسے سکینڈلز عام نہ ہو، کیونکہ ان سکینڈلز کے مشہور ہونے سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی. یعنی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی. ایک صورت کیا؟ کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ اس کے چشم دید گواہ ہیں، یعنی اگر کسی مرد نے ایسا دیکھا ہے تو 3 مرد اور اس کے ساتھ اس فعل کو دیکھیں اور اس گواہی کی بنیاد پر، یعنی 4 مردوں کی گواہی کی بنیاد پر سزا دے دی جائے، یا پھر اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا جائے. نہ گھر میں اور نہ عدالت میں، کیونکہ جب ایسی باتیں عام ہوتی ہیں تو اس سے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چونکہ زنا ایک گندگی ہے، تو یا تو اس گندگی کو صاف کرو یا پھر اسے ڈھانپ دو، دبا دو، ختم کر دو، اس کا چرچا نہ کرو، کیونکہ گندی باتوں کا چرچا بھی بذات خود ایک گندگی ہے، یہ گندگی کو پھیلانا ہے. تو وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو، یعنی ناقابل اعتبار ہیں. ایسی کچی باتیں کرنے والے، دوسروں پہ جھوٹے الزام لگانے والے فاسق لوگ ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں. فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نکالنے کے بعد اگر کوئی شخص پشیمان ہو، توبہ کر لے، تو پھر اس کی گواہی لی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہوگی. یعنی ایک شخص نے کسی عورت پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ فلاں کے ساتھ ملوث دیکھی گئی ہے، اور وہ گواہ نہیں لا سکا اور اس نے بات اڑا دی، تو ایسی صورت میں سزا معاف نہیں ہوگی، خواہ وہ توبہ کر لے. ہاں، دو چیزیں اس سے ختم ہو سکتی ہیں، ایک تو اس کا مردود الشہادہ ہونا یا فاسق ہونا، یعنی اس کے بعد پھر وہ فاسق نہیں رہے گا توبہ کے بعد. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو الزام دیتے ہیں یا اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا گواہ بھی نہیں ہوتے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ آیت دراصل پچھلی آیات کا ایک نتیجہ ہے. آیت نمبر 2 میں حد زنا پہ بات ہوئی، آیت نمبر 4 میں حد قذف پہ بات ہوئی. وہ دو حدود سامنے آنے کے بعد، ان دو سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد، اب ایک تیسری صورتحال پیدا ہوئی، اور اس موقع پر کیا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کی گئی. حد زنا کیا تھی؟ کہ اگر کوئی عورت یا مرد ایسا قصور کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. قذف میں کیا ہے؟ کہ اس سزا کے دینے کے لیے 4 گواہ لانے ہوں گے. اگر کوئی شخص 4 گواہ نہ لائے تو خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. تو یہاں ایک تیسرا معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ کیونکہ وہ ایک مشکل میں پڑ گیا. مشکل کیا ہے؟ کہ اگر وہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو مسئلہ یہ کہ اسے قتل کر دے غصے میں آ کے، یا اس کے خلاف کوئی بھی دست درازی کرے تو خود اس کی پکڑ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہو، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اسے ملوث دیکھ رہا ہے وہ پلٹ کر اس پر حملہ کرے. اگر بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں خود قتل ہوتا ہے، اور اگر معاملہ عدالت تک لے جاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو حد قذف اس کو لگتی ہے، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کسی غیر کے معاملے کو تو چھوڑ سکتا لیکن اپنے گھر میں خرابی ہوتے دیکھ کر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. تو اب کرے تو کرے کیا؟ ایسی صورتحال میں اس قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی. یہاں اب لعان کا مسئلہ بتایا گیا ہے. لعان کا لفظ جو ہے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنا، اور اصطلاح شریعت میں میاں بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. اس کی صورت کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں، اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ایسے شخص کی گواہی یوں ہوگی کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا, یعنی اس اکیلے کی گواہی چار مردوں کے برابر ہوگی, لیکن وہ چار مرد تو نہیں ہوں گے, چار قسمیں ہوگی. اور قسم کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نام کی کہ انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچوں میں سے ہے, وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. والخامسۃ, اور پانچویں بار, اللعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ویدرو انہ العذاب, اور عورت اپنے سے عذاب اس طرح دور کر سکتی ہے, کیونکہ مرد کی ایسی قسمیں کھانے کے بعد اب ہوگا کیا کہ عورت پر حد جاری ہوگی, لیکن صرف مرد کی گواہی پر عورت پہ حد جاری نہیں ہو سکتی, عورت کو بھی اپنے دفاع کا حق دیا گیا ہے. اور وہ دفاع کس طرح کر سکتی ہے, اپنے سے الزام کو کیسے دھو سکتی ہے, یا اس سے حد کس طرح ٹل سکتی ہے؟ کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شخص یعنی خاوند جھوٹا ہے. وَيَدْرَوْ أَنْهَ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار قسمیں اللہ کے نام کی کھائے کہ مرد جھوٹا ہے, شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ, اور پانچویں قسم اس طرح کھائے, ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس طرح پھر کیا ہوگا کہ عورت کو سزا تو نہیں ملے گی اور مرد پر حد غضب جاری نہیں ہوگی, بلکہ دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دیا جائے گا, ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی. اس قانون کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بیویوں کے معاملے میں یا گھریلو زندگی میں ایسی مشکل کے معاملے میں تم پر بہت پریشانی آتی. اللہ نے لیان کا قانون اتار کر تمہارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے, چونکہ وہ تواب بھی ہے حکیم بھی ہے, اسی لیے وہ ستر پوشی کرتا ہے اور معاملے کو آخرت پر ملتوی کر دیتا ہے, پھر بھی توبہ کی مہلت دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت اور توبہ قبول کرنے کا معنی. اس کے بارے میں دور نبوی میں کیا ہوا, ایک واقعہ پیش آیا جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی, یعنی عملی مثال سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سحما سے متہم کیا, یعنی الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا, چار گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. تم نے بیوی پہ الزام لگایا ہے, چار گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی. ہلال نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی, کیونکہ اللہ کا قانون تو یہی تھا نا اس سے پہلے. ہلال کہنے لگے, اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے, میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے. سچائی میں کتنا وزن ہوتا ہے نا, اور کتنا اعتماد ہوتا ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اترے اور والذین یرمون سے لے کر من الصادقین تک, یعنی آیت 6 سے 9 تک آیات نازل ہوئیں. بعد ازاں آپ نے ہلال کی بیوی کو بلا بھیجا. ہلال نے لیان کی گواہیاں دی, یعنی یہ پانچ قسمیں کھائیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے, دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے, اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے چار گواہیاں دے دی. جب پانچویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا، سمجھایا کہ یہ پانچویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی. یعنی دوسروں کی عزت کی خاطر پانچویں گواہی بھی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہوگا. چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم لیان کا نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دے دیتا. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، سہل بن سعد راوی ہیں کہ عویمر بن حارث عاصم بن عدی کے پاس آئے، جو عویمر کے قبیلے بنی اجلان کے سردار تھے، اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ بھی اس کو قصاص میں مار ڈالو گے، پھر وہ کیا کرے؟ عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا، خاموش رہے. پھر جب عویمر نے عاصم سے اپنے مسئلے کا جواب پوچھا تو کہنے لگے، میں تو ایسا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھی تھی. آخر عویمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے تو آپ اس کو مار ڈالیں گے، پھر آخر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے باب میں قرآن میں حکم نازل کیا ہے. پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو لیان کا حکم دیا، یعنی قسمیں کھانے کا، جیسا کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے. عامر نے اپنی بیوی سے لیان کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اب اس عورت کو رکھوں تو میں ظالم ہوں. چنانچہ عامر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں ایسے لیان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہوا کہ شوہر پھر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا. لیان کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو اگر وہ ایسا ہو تو عویمر نے اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہا، اور اگر دوسری طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی. جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق عویمر سچ نکلا، چنانچہ اس بچے کا نسب اس کی ماں سے ملایا گیا. یہ لیان مسجد میں ہوا اور صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب عویمر اور اس کی بیوی میں لیان ہو چکا تو عویمر نے کہا، میں نے جو مہر کا روپیہ دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ یعنی طلاق دی تو اس موقع پر وہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لینا چاہتے، تو جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو بھی تم اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تو کسی صورت میں تم اس کے حقدار نہیں ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر جو شوہر دے چکا ہو واپس نہیں لیا جا سکتا. تو ان احادیث سے اور آیات سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیان سے متعلق وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہوگا، اگر اپنی بیوی پہ الزام لگائے تو فیصلہ لیان کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص کسی اور عورت پہ تہمت لگاتا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے تو اس کے لیے پھر گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر اپنی بیوی پہ لگاتا ہے تو اس صورت میں گواہ نہیں، قسمیں فیصلہ کریں گی. دوسری بات یہ کہ قسم کھانے کے دوران قاضی ان کو نصیحت بھی کرتا رہے، سمجھاتا بھی رہے کہ تم خدا کے غضب سے بچو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور ان کو اللہ کی سزا کا حکم بتاتا رہے. تیسری بات یہ کہ لیان تفریق زوجین کی سب سے سخت قسم ہے، جس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق ختم ہو چکا ہو نکاح ہو سکتا ہے. طلاق بائن ہو تو اس صورت میں اگر عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو دوبارہ طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دوبارہ کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی از خود ہو جاتی، یعنی لیان بذات خود جدائی کا ایک ذریعہ ہے. لیان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات واپس نہیں مانگ سکتا. لیان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ یا سکنا مرد کے ذمے نہ ہوگا. ویسے تو طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہو مثلا، یا عدت پوری نہ ہو، تو عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی. اس صورت میں اگرچہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے، یعنی مرد کی قسمیں کھانے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. تو قانون لیان جو ہے، یہ گھریلو زندگی کی بہت سی ایسی پیچیدگیوں کا حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت سی مشکلات میں پڑ جاتے. یعنی گواہوں کو ڈھونڈنا ایک مشکل، معاملے کو عدالت تک لے جانا ایک مشکل، خاموشی الگ ایک مشکل، اگر غصے میں بیوی کو قتل کر دے تو مشکل، اگر طلاق دے دے تو اس میں اپنا نقصان ہے. اسی طرح اور بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دینے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ قانون اللہ کی رحمت ہے، اگر یہ قانون تمہیں نہ دیا جاتا تو ان مسائل میں الجھ کر تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی. ان کا سوال یہ کہ اگر عورت قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر سزا جاری ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ مرد سچا ہے، کیونکہ عورت کو حق دیا گیا نا قسم کھانے کا. اگر وہ حق استعمال کرتی تو ٹھیک، اور اگر وہ جھوٹی ہے اور وہ جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہتی تو اس صورت میں اس کو سزا ہو جائے گی. اب ان آیات کی ذرا تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
اس میں آپ دیکھیں کہ زنا جو ہے وہ کفر، شرک اور قتل نفس کے بعد کبیرہ گناہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. سا سبیلا یعنی جو اس راستے پہ پڑ گیا پھر اس کی خیر نہیں، پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہے. دنیا میں بھی پریشانی، ذلت اور رسوائی، جرم کا احساس، اور آخرت میں بھی اللہ کی سخت ناراضگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، یا پھر جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، انتزانی بحلیل تجارک، یہ کہ تو اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ہمسائے کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ عموماً ایسے تعلقات قریب یا جاننے والوں کے بیچ میں ہی ہو سکتے ہیں، بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ عموماً آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر پاکیزگی، حسب نسب کی حفاظت، روح کی طہارت، احساس جرم سے پاک ہونا اور ایک معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے، اس لیے اس جرم کو بہت قبیح اور بہت برا اور شدید بتایا گیا، اور اسی لیے اس پر سخت سزا رکھی گئی. اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلی سورت جو ہے سورت المؤمنون کے شروع میں فلاح پانے والوں یا کامیاب ہونے والوں کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی یا جو ان کی عادات بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اس میں ستر کی حفاظت بھی اور زنا سے پرہیز، دونوں چیزیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور یہاں پر مزید اس کی وضاحت کر دی گئی. یہ ایک اہم چیز ہے کہ جیسے چور کی سزا ہے حدود میں، تو اس میں پہلے السارق و السارقہ آتی ہے، اسی طرح والذین یرمونہ میں بھی حد قذف جو ہے اس میں بھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن جہاں زنا کی سزا کا ذکر ہے وہاں الزانیت و الزانی آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورت کا بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ زنا ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو. اس لیے اس برائی کے ختم کرنے میں عورت کا ایمانی روحانی طور پہ سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ریزسٹ کرے، وہ کسی کو لفٹ نہ کرائے، تو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے. عموماً جرم کو بڑھانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جرم پر پوچھ نہ ہو، اس پر سزا نہ ہو، اور ہمارے ہاں سال ہر سال ایسے مقدمات چلتے رہتے ہیں اور کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، جس کے نتیجے میں اور بھی بہت سے جرم کرنے والے دلیر ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں حد جاری کی جائے وہاں اس وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی سب کی پریزنس میں، کہ دوسروں کے لیے عبرت بھی ہو. دوسرا یہ کہ جب حد جاری ہو جائے تو اس کے بعد کوئی شخص اس شخص کو برے لفظوں میں یاد نہ کرے، کوئی اس پر میلی نگاہ نہ ڈالے، کوئی اس کو تانا نہ دے. یعنی ایک شخص نے اگر جرم کر لیا انسان ہونے کے ناطے، سزا مل گئی اس کو، اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو وہ اس پہ حد لگائے اور اسے تان و تشنی نہ کرے، یعنی زنا کا یا پھر ایسے کسی جرم کا تانا نہ دیا جائے، برے لفظوں میں یاد نہ کیا جائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک شخص پر حد جاری ہوئی، تو اس کے بارے میں دو لوگ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ شخص چین سے نہ بیٹھا جب تک کہ کتے کی موت نہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اس کو تم یعنی الٹاؤ. تو انہوں نے جب الٹی کی تو اس میں واقعی گوشت کھا، اور فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو پورے مدینہ والوں پہ بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اور اس کا بھی سرد باب کیوں کیا گیا؟ تاکہ فواہش نہ پھیلیں اور کوئی کسی کو برے لفظوں میں یاد نہ کرے، مومن کی عزت اور احترام جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے۔ پھر میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی مزید قباحتیں کیا سامنے آتی ہیں؟ چند ایک کا ذکر تو میں نے کیا ہے، لیکن آپ بھی اس پر غور کریں، اس کو برائی اسلام نے کیوں کہا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، کیوں برا ہے جبکہ سب طرف اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسی کہانیاں، ڈرامے، ایسے افسانے کہ جس میں ایک بہت ہی گلیمرس سا سب کچھ نظر آتا ہے یہ جرم، اور اس کو بہت خوبصورت الفاظ اور بہت باعزت کام بتایا جاتا ہے، تو اتنا تضاد کیوں ہے ہمارے معاشرے کی سوچ میں اور قرآن میں؟ کیا ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے، کیوں ہے؟ اب دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی خوبصورتی کا ایک بڑا اہم حصہ باہم محبت، عزت، احترام ہے۔ جس گھر کے اندر احترام نہ ہو، بڑوں کا احترام نہ ہو، بچوں پہ شفقت نہ ہو، جن انسانی رشتوں کے اندر تقدس نہ ہو، صرف نفس پرستی اور خواہش پرستی ہو جس کی بنیاد، کہ آپ کا تعلق کسی کے ساتھ محض چند خواہشات کی بنیاد پر ہو، اس سے اوپر کی کوئی چیز اس میں نہ ہو، تو وہ تعلق کیا ایک حیوانی تعلق نہیں؟ کیا اس معاشرے کے اندر کوئی سکون نام کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا کسی انسان کا کوئی حق محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی جہاں دوسرا شخص محض آپ کو اپنی خواہشات یا اپنی حبس کا نشانہ ہی بنانا چاہتا اور اس کے لیے اس نے خوبصورت نام دے دیا، کوئی وہ محض چند آپ کی تعریفیں کرے یا چند باتیں آپ کے لیے کرے اور پھر اپنی خواہش آپ سے پوری کرے، جہاں پر آپ کے پروٹیکشن کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوئی گھر نہ ہو، اس کی کوئی آئیڈینٹیٹی نہ ہو، اس کے لیے خالہ ماموں کے رشتے نہ ہو، اس کے لیے محبت کرنے والا خاندان موجود نہ ہو، کیا ظلم نہیں؟ کیا یہ جرم نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زنا جو ہے یہ معاشرے کے اندر سے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں پر یہ جرم پایا جاتا ہے وہاں سے سچی بے لوس محبتیں اٹھ جاتی ہیں، احترام اٹھ جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی قدردانی ختم ہو جاتی، سیکریفائس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا جب یہ رشتہ ہوتا ہے آپس میں اور یہ تعلق بھی ہوتا ہے تو اس میں سیکریفائس بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک قانونی تعلق ہے، ذمہ داری کا ایک احساس ہے۔ انسانی بچہ جو ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مطالبات صرف ایک عورت کے لیے پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، صرف ایک مرد کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی شکل میں ایک خاندان رکھا کہ بچے پیدا کرنے کے بعد وہ بوجھ کسی ایک پہ نہ ڈال دیا جائے، دونوں مل کر اس کو اٹھائیں، اور ان دونوں کے درمیان بھی ایسا اعتماد اور ایسی محبت ہو کہ جس سے زندگی میں واقعی تعمیری کام کیے جا سکیں۔ کیونکہ جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، جب وہ ایسی بلاؤں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، ساری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے، تو وہ کوئی بھی تخلیقی اور تعمیری کام کس وقت کر سکتا ہے؟ ایک گناہ تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اور وہیں ختم ہو گیا، لیکن یہ گناہ جو ہے اس کا نتیجہ صرف آپ نہیں بھگتتے، وہ بچے بھی بھگتتے ہیں جو اس کے نتیجے میں دنیا میں آتے ہیں، یا آس پاس کے وہ رشتے دار اور ان کی عزتیں جب خراب ہوتی ہیں وہ سب بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں انسانی حق کس طرح متاثر ہوتا ہے؟ کیا ایک مرد اور عورت کو یہ آزادی دے دی جائے اگر کہ وہ جیسے چاہیں آپس میں تعلق قائم کریں، تو آنے والا جو بچہ ہے اس تعلق کے نتیجے میں کیا وہ بہت سارے حقوق سے محروم نہیں ہو گیا خود بخود؟ وہ وراثت کے حق سے، نسب کے حق سے، محبت کے حق سے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹیٹی کے حق سے، کتنے ہی حقوق سے اسے محروم کر دیا آپ نے محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یا اپنی آزادی کے لیے۔ اور کیا محسوس ہوتا ہے کہ اور کیا خرابی ہے؟ جس بچے کو خود محبت نہیں ملی، جس کو پروٹیکشن نہیں ملی، جو دوسرے کی نفرتوں کی نگاہوں میں پلا ہے، اس کے دل میں کسی اور کی محبت، عزت، احترام کہاں سے آئے گا؟ وہ کیوں کسی پر رحم کرے جب اس کو رحم نہیں ملا؟ عموماً جن ممالک میں جرائم کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں جب ان سب چیزوں کی تہ تک پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جرائم میں وہ بچے ملوث ہوتے ہیں کہ جن کو خود تحفظ نہیں ملتا، کیونکہ جب ان کو پروٹیکشن نہیں ملی، صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ملی، تو پھر ان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کیا رحم ہو سکتا ہے. زنا سے پھر قتل اور ابارشن کا جو جرم ہے وہ بھی جنم لیتا ہے، یا تو بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ پیدا ہو جائے، یا تو اسے کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے، یا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، یا پھر اسے کسی جھولے میں ڈال دیا جائے، یا پھر یہ کہ کسی ایسے خاندان میں دے دیا جائے کہ جن کے پاس بچہ نہیں ہے اور وہ اسے جیسے چاہیں پالیں.
اس سے میں دو تین باتیں بھی ریسنٹلی جو ایکسپیرینس میں بتانا چاہوں گی. ایک میری کزن ہے مسلم انگلینڈ میں، اس نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ ریشیو ہے ٹین ایج پیگنینسیز کا، جو 13-year-old لڑکی ہیں سب سے زیادہ پوری ورلڈ میں ہائے ہے. اور وہاں پہ اب بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ اسے آپ باز رہیں، ان کو کنٹرسیپٹیوز مہیا کیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، بٹ یہ یوز کرو تاکہ یہ الیگل بچے اتنے پیدا نہ ہوں. اور وہ مسلم لڑکی شی از دا اونلی ون ان ہر کلاس جس کو کوئی سیکشل ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے 13-year-old کی ایج میں، باقی سب. اور یہاں پاکستان میں میری ایک بہن پچھلے دنوں کسی کلینک میں گئی تھی، وہاں بتا رہی تھی بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری لڑکیاں کالج یونیفارمز میں، کالج ٹائمنگز میں وہاں موجود تھیں ڈی این سیز وغیرہ کرانے کے لیے. آپ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. وہ خود اتنی تکلیف میں تھیں کیونکہ الیگل ابارشنز کرنے والے کوئی کوئی ابھی بھی موجود ہیں بہت سارے، جو اس پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارے کک بتا رہا تھا کہ یہ لوگ چھٹی وغیرہ پہ جاتے ہیں تو یعنی پورنوگرافک موویز پورے ویکینڈز جو اس ٹائپ کا طبقہ ہے وہ سب دیکھتا ہے. ایک صاحبہ مجھ سے کمپلین کر رہی تھی کہ ہمارے فلیٹ میں کیبل نہیں ہے بٹ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ برابر کا اپارٹمنٹ کا آپ کے آتا ہے رات کو 12 بجے کے بعد پلے بوائے چینل. وہ کہتی میں اپنے بچوں کو کہاں سے محفوظ رکھوں. آپ مال میں چلے جائیں تو عورتیں ایسے ہولیوں میں نظر آتی ہیں کہ خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں، انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. آج ہمارے یہاں شادی کے بعد بہت سارے شوہر بیوی میں جھگڑوں اور طلاقوں کی وجہ بھی یہ ہے. ایک اگزامپل میں جن کو جانتی ہوں، ان کے شوہر شادی سے پہلے بے انتہا دوستیوں میں انوالو تھے، گھر والوں نے جب دیکھا کہ قابو میں نہیں آ رہے پکڑ کے شادی کر دی. اور پھر ان کی بیوی دن رات جیتی مرتی جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں تو اوور انڈیپینڈنٹ لائف کا عادی تھا، میں تو تم سے شادی کر کے پھنس گیا. اور یہ ایک اگزامپل نہیں، ایسی کتنی اگزامپلز ہیں جو معاشرے میں بہت بڑے جھگڑوں کی وجہ، اور اسلام نے نہیں ہمارے ملک میں معاشرے نے مردوں کو اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ بیویاں بےچاری دیکھتی رہتی ہیں کچھ نہیں کر سکتی. بٹ آپ ان کے اگر فیلنگز جانیں کہ وہ کس صورت حال سے گزرتی ہیں. اور مرد اس سچویشن کو پوری طرح ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ یہ بچوں کی خاطر کوئی اسٹیپ نہیں لے گی، نہ یہ مجھے چھوڑے گی نہ یہ کبھی طلاق لے گی، کیونکہ عورت کے لیے بچے ٹاپ پرائیورٹی بن جاتے ہیں. عورت کی اس سیکریفائس کو وہ اتنا ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اتنے گھروں میں جھگڑے اور ان کی وجہ یہ ہے.
یہ صرف جو انڈیپینڈنٹلی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں برائی اور زنا، اس سے ہٹ کے جو میں نے ایک سسٹم دیکھا ہے کہ جو بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو شادیاں طے کرتے ہیں، والدین یا رشتہ دار، مطلب خاص طور سے ذمہ دارانہ نظام میں، وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. رشتہ کرتے ہوئے کبھی نہیں جج کیا جاتا کہ لڑکے کا کریکٹر کیا ہے. وہ اگر پتہ بھی چل جائے لڑکی یہ احتجاج کرے تو کہتے کوئی بات نہیں، عمر میں ایسا کیا ہی کرتے ہیں، آخر تو لڑکے نے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے. اور اس کو ایکچولی ہمارے بڑے ہی اہمیت نہیں دے رہے. اگر کوئی شخص اس برائی میں ملوث ہوگا اور وہ دولت مند ہے تو یہ برائی دیکھی ہی نہیں جاتی، دیکھتے ہوئے بھی اسے شادی کر دی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مرد کی شان ہے، اس نے آخر لوٹ کے تمہارے پاس، کوئی بات نہیں تم صبر کرو، عمر بھر عورت صبر کرتی ہے اور وہ مرد جو ہیں وہ سب کچھ کر کرا کے بھی پاک دامن رہتے ہیں.
اسلام نے جو رشتہ طے کرنے کا معیار بتایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ دینداری کو دیکھا جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ شرافت کو دیکھا جائے گا. محض کسی کی دولت کی وجہ سے اس کی بد اخلاقی کو اگنور کر دیا جائے تو یہ لڑکی پر ایک ظلم ہے. بہرحال
میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے کہ واٹ دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اب ریزن جو ہے وہ زیادہ تر ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں لیڈیز کی. ہم مردوں کو بلیم تو کرتے ہیں لیکن جب ہم سلیو لیس کپڑے پہن کے اور لو نیک پہن کے باہر جاتے ہیں اور ہماری اپنی ہی لیڈیز ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. ان حالات میں گجران والا کی ایک سٹوری ہے، نیبر تھے میری بہن کے اور اس میں ایک ینگ ایک لڑکی تھی، نیولی میرڈ تھی، ایک بچے کی مان تھی لیکن شی واز بیوٹیفل گرل. اس نے اپنے بال کھول کے اور وہ جب کچن میں گئی تو وہاں پہ ان کا آرڈلی تھا، آرمی آفیسر کی بیوی تھی، اور اس نے کہا کہ بیگم صاحب آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. تو ان کو شاید اچھا نہیں لگا یا کچھ اور بھی کہا ہوگا. اس نے اپنے ہسبینڈ جب آئے آفس سے تو ان کو بتایا کہ اس نے آرڈلی نے مجھے یہ کہا ہے. تو ہسبینڈ کو غصہ آیا، انہوں نے اس کو مارا بیٹ مین کو اور آرڈلی نے ان کو قتل کر دیا شام کو. تو جب ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کریں گے، ہم یہ چیزیں خود سے نہیں کریں گے تو یہ کبھی کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. اور زیادہ تر ہم لیڈیز کے ہی ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے ظلم ہوتا ہے گاؤں میں, انلٹریسی ہے, لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا حق کیا ہے, تو پھر ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں.
جب بچے اگنور ہوتے ہیں, بچپن میں انہیں محبت نہیں ملتی, یہ توجہ نہیں ملتی, ماں باپ, نانی نانا, ماموں چچا, خاندان کی ایک پروٹیکشن اور ایک محبت, تو اس صورت میں پھر بچے ارلی عمر میں ہی دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں.
ان ٹائپ کی ریلیشن شپس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ناٹ جسٹ ہمارے ہاں, ہمارے ہاں تو زیادہ تر ان بےچاروں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا, مار کے پھینک دیا جاتا ہے جو بھی, بٹ امریکہ جیسے جہاں فریڈم کا بڑا نعرہ ہے اور اس کی پبلسٹی ہے, وہاں پہ بچے کتنے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. چار سال پہلے میرے بھائی کو 30-year-old ایک لڑکا تھا امریکن, 15-year-old, اس نے اسٹور میں گھستے ہی شوٹ کر دیا, جس کی 10 مہینے کی بیٹی تھی, اور انسٹنٹلی ہی ڈائڈ ناٹ فار اینی تھنگ, کیونکہ اس کے جب پکڑا گیا اور ریسرچ ہوئی تو پتا چلا, جی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ تھا اور اس کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی, اور وہ اپنی ماں سے ہر وقت یہ کہتا تھا وائی می وائی می. اس کا باپ اس کی ماں کو پریگنٹ کر کے کہیں دوسری اسٹیٹ میں چلا گیا اور اس کا جنون اس کے اندر بھرا ہوا تھا. 15-year-old کی عمر میں اس نے اپنی دو گرل فرینڈس کو پریگنٹ کر دیا, تھرڈ آتے ہی اس نے میرے بھائی کو مرڈر کیا, ایک دم کسی پیسے کے لیے نہیں, کسی چیز کے لیے نہیں, اس کے اندر اس بات کا اتنا جنون تھا. اور کیونکہ وہ انڈر ایج تھا تو ایز اے ریزلٹ اس کو پھانسی بھی نہیں ہوئی, یہ بھی نہیں ہوئی, جیل چلا گیا کہ وہ انڈر ایج ہے سب ہے, بٹ اس کا ایسے بچوں کا اندر سے حال کیا ہوتا ہے. یو نو
کسی نے لکھا کہ زنا کو اتنا بڑا گناہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس گناہ میں انسان کا ہر عضو شامل ہوتا ہے, دوسرے گناہوں میں تو بعض اعضا ہی شامل ہوتے ہیں, مثلا جھوٹ میں صرف زبان یا دل استعمال ہوتا ہے, لیکن زنا میں انسان کا دل, نگاہ, نفس سب کچھ شریک ہوتا ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر ٹین ایجرز زنا اور ریپ وغیرہ کے بارے میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں تو کیا ان کو ان آیات کی تفسیر سے سمجھا سکتے ہیں؟ جی ہاں سمجھا سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری اور سطحی ہوتی ہیں نا, ان کو آپ آسانی سے صاف کر سکتے ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی روٹس بڑی گہری ہوتی ہیں, جب تک وہ روٹس نہیں کاٹیں گے تو اوپر سے صفائی فائدہ نہیں دے گی. مثلا کسی کو زنا کا حکم سنا دینے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خرابی دل کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہے. جب تک اس دل میں تقویٰ نہیں ہوگا, خدا کا خوف نہیں ہوگا, برائی کا احساس نہیں ہوگا, تو محض کسی کو یہ بتا دینا کہ قرآن میں زنا کی سزا یہ ہے اور یہ برائی ایسی اور ایسی ہے, یہ چیز اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس سے کچھ زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی کچھ داغ دبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ گیلا کپڑا لگا کے صاف کریں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کچھ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے, آپ ہلکا سا بھی اس کو وائپ آؤٹ کریں تو وہ ڈسٹ اتر جاتی, لیکن کچھ داغ دبے بہت گہرے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے خاص قسم کے ڈٹرجنٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں یا خاص طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی اخلاقی خرابیاں, برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عام طور پہ ہلکی پھلکی نصیحت کرنے سے وہ ختم ہو جاتی, یعنی برائی دور ہو جاتی, لیکن یہ خرابی ایسی خرابی ہے کہ جس کے بارے میں جب تک آپ اس شخص کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں کرے یا اس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا نہیں کرے, اس وقت تک وہ خرابی دور نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے سوچا کہ سورۃ المؤمنون کے بعد سورۃ النور کیوں ہے؟ اور یوں لگتا ہے مجھے بعض اوقات کہ جیسے سورۃ النور سے پہلے جو خصوصاً آخری رکوع ہے اس میں قرآن ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے نا, اصلاح کی, اندرونی اصلاح کی, یعنی موت کا ذکر کر کے, آخرت کی جواب دہی کا ذکر کر کے, اور پھر افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب انسان واقعی پکار اٹھتا ہے, وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے, وہ سسکیاں لینے لگتا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے,